میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک عورت کا بیٹا بہت گناہگار تھا، اور وہ خاتون جو تھیں اسے نیکی کی بات کہا کرتی تھیں، برائی سے منع کیا کرتی تھیں۔ ماں باپ تو آپ کو پتا ہے کہ جن کی دینی سوچ ہو، دینی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ یہ اولاد زبردست سرمایہ ہے، اور اولاد کی تربیت یہ آپ کی بہترین سرمایہ کاری ہے، یہ آپ کی بہترین انویسٹمنٹ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ ماں بھی اپنے بچے کو برائی سے منع کرتی رہتی تھی، نیکی کی ترغیب دیتی رہتی تھی، مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ آخر تقدیر غالب آئی اور وہ نوجوان بغیر توبہ کیے ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بیچاری ماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ بیٹے کی موت کے ساتھ ساتھ اسے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میرا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا، اور گناہ کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہائے، اس کا قبر میں کیا بنے گا؟ ایک دن اس خاتون نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں گرفتار تھا۔ اب اسے مزید دکھ ہوا۔ کچھ دن مزید گزرے، اس نے دوبارہ بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت پچھلی دفعہ کی طرح نہ تھی، بلکہ یہ بہت خوش تھا۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹے، پہلے تو عذاب میں گرفتار تھا، اس سے نجات کیسے ملی؟ بیٹا بولا، امی جان، ایک دن ایک گناہگار شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، قبروں کی ویرانی دیکھ کر اس کا دل چوٹ کھا گیا۔ اس نے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونے لگا، اور اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو تلاوت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور درود پاک پڑھ کر اس تمام کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال کر دیا۔ اس نوجوان کا پہنچایا گیا وہ ثواب ہم سب اہل قبرستان میں تقسیم کیا گیا۔ بس یہ اسی ایصال ثواب کی برکت ہے کہ مجھے عذاب قبر سے رہائی مل گئی۔ بیٹے نے مزید کہا، امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ، اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ واقعہ اپنے اندر کئی مدنی پھول رکھتا ہے، سیکھنے کی کئی باتیں ملتی ہیں۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ توبہ میں کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے، کس دن، کس حال میں ہمیں موت آ جائے، کس لمحے ہماری روح کس حال میں قبض کر لی جائے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر بغیر توبہ کیے موت کے گھاٹ اتر گئے تو عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، اور سچے دل سے توبہ کرتے ہی رہا کریں۔ آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا إلى الله أستغفر، توبوا إلى الله أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو قربان جاؤں دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے دینی ماحول کے، ہمارے تو نعرے یہ ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ، توبوا الی اللہ استغفر. یعنی کتنا پیارا اور پاکیزہ ماحول ہے کہ یہاں خامخا کی ہڑا ہوڑی نہیں ہے، بلکہ نعروں میں بھی رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے برکتیں ہی برکتیں. اور الحمدللہ رب العالمین، استغفار کی کثرت کرنے والے، درود شریف کی کثرت کرنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہتے. سبحان اللہ. مزید اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان جانے، قبروں کی ویرانی اور سنسان ماحول دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہے، دل چوٹ کھاتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہا کریں اور وہاں کچھ دیر بیٹھ کر قبروں کے احوال اور روز قیامت قبروں سے اٹھنے کے بارے میں غور و فکر کیا کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت نصیب ہوگی. اس واقعے سے ایک اور بات بھی یہ معلوم چلی کہ جب بھی ہمارا قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کر، کچھ اذکار کر کے اہل قبرستان کو ایصال ثواب کر دیا کریں. اس کی جو برکتیں ہمیں ملیں گی وہ تو ملیں گی، کیا خبر ہمارے اس ایصال ثواب کی برکت سے ان اہل قبرستان کو کتنا فائدہ پہنچے جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں سنا. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جناب شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کچھ اوراد و وظائف عطا فرمائے. وہ تو الحمدللہ جو شجرہ عالیہ کو پڑھنے والے ہیں، جو امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل ہیں، ان کے لیے تو امیر اہل سنت نے پورا شجرہ مرتب فرمایا، شجرہ قادریہ، رضویہ، اتاریہ. وہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے چند روپیوں کے عوض آپ کو مل جائے گا. صبح و شام کے اوراد، دن رات کے اوراد، سونے سے پہلے کے اوراد، صبح جاگنے کے بعد کے اوراد، رزق میں برکت کے اوراد، یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس میں. مگر بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک وظیفہ جو ہمیں عطا فرمایا، اللہ کرے کہ ہم روزانہ اس کے عادی بن جائیں، وہ ہے نمبر ایک، 166 دفعہ کلیمہ شریف، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 166 ٹائم ریڈ فرسٹ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ 313 ٹائم، 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا. اللہ توفیق دے تو تفسیر صراط الجنان میں صاحب تفسیر صراط الجنان مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ نے آیات درود کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیم شریف ہے. سب سے افضل درود کون سا بھائی؟ درود ابراہیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کمپلیٹ درود، یہ سب سے افضل درود ہے. اللہ توفیق دے تو روزانہ 313 دفعہ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے نا، ماشاءاللہ. ورنہ کم از کم درود پاک کا جو سب سے ننا منا صیغہ ہے، صلی اللہ علی محمد، اب کتنا ننا سا وظیفہ ہے، ہاں، صلی اللہ علی محمد، پڑھیے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. اور تیسرا وظیفہ وہ 70 ٹائم 70 دفعہ ڈیلی استغفار کرنا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں سبحان اللہ، ورنہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 70 مرتبہ ضرور پڑھیں. صرف زبان کی نوک سے پڑھنا الحمدللہ ثواب کا باعث ہے، مگر تھوڑا سا معنی پر توجہ کریں گے نا کہ میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں، اللہ کے حضور رجوع لاتا ہوں، اللہ سے اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہوں. اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل اگر ہم یہ استغفار پڑھنا شروع کریں تو یقین مانیے جو برکتیں ملیں گی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر مولا کائنات کا ایک فرمان ہے جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. بڑا پیارا ہے، نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. بھائی مثال دے رہا ہوں آپ کی، اس کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص کے پاس پانی ہے، ایک شخص کے پاس کیا ہے؟ پانی ہے، مگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ پیاس سے مر گیا تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا پانی نہیں تھا کیا؟ بولے نہیں پانی تو تھا، پیاس سے مر گیا. ایک شخص کے پاس کھانا ہے، وہ بھوک سے مر گیا. ایک شخص کے پاس سایہ ہے، وہ دھوپ سے مر گیا، گرمی سے مر گیا، تو کیا بولیں گے آپ اس پر؟ بے وقوفی ہے. تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس نجات کا نسخہ ہے یہ پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا سیدی وہ نجات کا نسخہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں کہتے استغفر اللہ. کیا؟ کیوں نہیں کہتے استغفر اللہ؟ کہ یہ استغفر اللہ کہنا اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ پاک جل و علا تیرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. قربان نہ جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، سبحان اللہ، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمارا. خدا کی قسم ہم اپنے رب کی طرف رجوع تو کریں، دیکھیے کیسی کرم نوازی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور درود پاک کی ترغیب میں مجھے بڑا پیارا شعر لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بار بار پڑھوں، آپ کو بھی سناتا ہوں آپ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. مہنگائی بہت زیادہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، پریشان بہت زیادہ ہوں، روزی نہیں لگتی، ہیں سبھی پریشان رہتے ہیں. محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، مولا پر توکل بھی کرنا، اس کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے، اور زبان سے محبوب پر درود بھی پڑھنا ہے. وہ بڑی پیاری بات ہے، پنجابی کا ایک قول ہے، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، جو پنجابی اسلامی بھائی وہ تو بڑا مزہ لیں گے اس کا. وہ کہتے ہیں ہتھ کارول، ہتھ میرے کارول، دل میرا یارول، کہ ہاتھ میرے کاموں میں ہوں اور دل میرا مولا کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے محنت چھوڑ دینی ہے، کوشش چھوڑ دی، نہیں، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرنے، وہ جاب کے تقاضے یا بزنس کے تقاضے سب پورے کرنے، مگر بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کریں. آپ کی زبان پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو، انشاءاللہ عز و جل دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسا کرم فرماتا ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کون کون نہیں چاہتا بھائی؟ سبھی چاہتا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہی کام ہے، تو کیا کریں؟ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا. تو روزانہ 313 دفعہ نیت کر لیں، کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہو، خواہ مخواہ کی فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے، اچھائی کے درود پڑھو. ٹھیک ہے, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ منیمم 313 ٹائم پڑھیں, اور 313 ٹائم تو 12-15 منٹ میں ہو جاتا ہے, مگر جو عشاق ہوتے ہیں وہ, سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا وظیفہ ہی ہوتا ہے کہ وہ محبوب پر درود ہی پڑھتے ہیں, کیا صبح کیا شام کیا دن کیا رات. ایسے بھی عاشقان رسول ہیں نا ماشاءاللہ عز و جل, کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو جو مصطفیٰ کہتا کہتا سوتا ہے, جس کی آنکھ صلی علی کہتے کہتے سوتی ہے, آپ یقین مانیے ایسے عاشقان رسول نیند میں بھی مدینہ مدینہ کر رہے ہیں. ان کو خود نہیں پتا ہوتا, ان کی سوچیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں, ان کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, ان کے خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. تو میٹھے مدینے کی یادوں میں گم رہیے, مدینے والے مصطفیٰ کی یادوں میں گم رہیے, مدینے والے مصطفیٰ کے رب کے ذکر میں گم رہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمنے نہیں دے گا, آپ کو گمراہ نہ کرے گا, آپ کو پریشان نہ رکھے گا. اور یقین مانیے, دیکھیے مولا کیسی مشکلیں آسان کرتا ہے, کیسی حاجتیں پوری کرتا ہے, کیسے غم غلط کرتا ہے, کیسے بند گلی سے مولا راستے دکھاتا ہے, کیسے آپ کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے, کیسے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کا مقدر کرتا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, جن جن کی نیت بنے وہ کہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا, ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب بھی کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یعنی یہ جس گناہ میں مبتلا تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ جن سے بچنا کوئی بہت دشوار ہو. وہ کون سے جرم تھے جن کی پاداش میں انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا, آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. آقا نے فرمایا, ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. کیا کھاتا تھا جناب؟ چغلی کھاتا. پھر سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی لی, یعنی درخت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاخ کو جدا فرمایا, اور وہ تازہ جو ٹہنی تھی, تازہ جو شاخ تھی, اسے دو ٹکڑے کیا, ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر آپ نے گاڑ دیا. صحابہ اکرام علی مردوان نے اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا, امید ہے کہ جب تک کہ یہ ٹہنیاں نہیں سوکھیں گی ان مردوں کے عذاب میں کمی رہے گی. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم نے ان کے تعلق سے خبر بھی دی, اور پھر ایک طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی, جب تک یہ تازہ رہیں گی, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حدیث پاک سے کئی سبق ملتے ہیں. آئیے ان چند سبق کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. سب سے پہلی اس حدیث پاک سے جو ہمیں ترکیب ملی, کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں, کہ یہاں یہ نہ سمجھیے کہ قبر پر چند من مٹی ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے نیچے دیکھ لیا. بھائی میں اور آپ بھی تو قبرستان جاتے ہیں نا, اور ہم قبر کے ڈھیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا نیچے کیا ہو رہا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو مٹی تلے دفن ان دونوں مردوں کی کیفیتوں کو کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ, وہ جہاں تبدیل ہے. قبر میں جھانکنا ویسے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے, البتہ با بارش وغیرہ کے سبب اگر کبھی قبر کھل جائے تو ہمیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے، اور مردے کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ دوسرے جہاں یعنی عالم برزخ میں ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مگر قربان جائیے، یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ جہاں علیحدہ ہے، عالم برزخ علیحدہ جہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں رہتے ہوئے دوسرے جہاں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے جہاں میں کیا ہو رہا ہے، کس سبب سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں ایک بات بڑی ایمان افروز ہے کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے اس واقعے میں، اس حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا میں تشریف فرما نہیں، بظاہر یوں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حیات ہے اللہ کی رحمت سے، مگر بظاہر جسمانی اعتبار سے سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تو موجود نہیں، اس پر علماء کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہاں ایک بات بڑی ایمان افروز ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ کو دیکھ لیا کرتے تھے، تو غور فرمائیے کہ اب ہم ظاہری دنیا میں ہیں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ اس دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ سکتے ہیں تو عالم برزخ میں رہ کر ہم غلاموں کو کیوں نہ دیکھیں گے؟ یقیناً ہمارے پیارے آقا و مولا، ملجا و مأوا، ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہر لمحہ بڑھ رہی ہیں، آپ جیسے دنیا میں رہ کر برزخ کو ملاحظہ فرماتے تھے، دیکھتے تھے، ایسے ہی عالم برزخ میں رہ کر ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے مدینہ کی، غور کیجئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہم پر ہے اور ہم حضور کے امتی، ہم حضور کے غلام، ہم حضور کا کلیمہ پڑھنے والے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات مانتے ہیں، ان کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر کتنا چلتے ہیں، ان کی شریعت کو کتنا ویلیو دیتے ہیں، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ اللہ، ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور آج ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور بالعموم مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص ہمارے وطن میں تو پبلک ٹوائلٹ کا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہے، خود پبلک ٹوائلٹس ان کی صفائی ستھرائی کا انداز کتنا ہے، وہ جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، پبلک واش رومز ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، مسجدوں میں اور بھی کہیں، ان کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام کیسا ہے، کئی جگہوں پر تو اس غسل خانے کو غسل دینے کی حاجت ہوتی ہے، اس طہارت گاہ کو طہارت دینے کی حاجت ہوتی ہے، اس واش روم کو کتنا واش کرنے کی حاجت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ پھر دوسرا، ہمارا چونکہ مزاج میں حساسیت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہے، ہم ان واش رومز کو استعمال کرتے ہوئے کتنا محتاط ترکیب بناتے ہیں، اور خود یہ موضوع ہے، اس کو جتنا ہم طوالت دیں۔ مگر یہاں پر آج جس بات کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا جو عذاب قبر کا باعث بنتا، جو اس حدیث پاک سے مجھ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھ اور آپ کو کتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے، اس حوالے سے مجھے اور آپ کو کتنا حساس ہونا چاہیے۔ واش روم کے استعمال کا، ٹوائلٹ کے یوز کرنے کا پراپر مینر مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے بہار شریعت کے حوالے سے استنجا کے آداب پورا چیپٹر مرتب فرمایا، واش روم جانے کے آداب لکھے ہیں، پاکیزگی کے آداب لکھے ہیں، طہارت کے آداب لکھے ہیں، بعد فراغت دھونے کے آداب لکھے ہیں، خدا کے واسطے اسے پڑھ لیجیے اور پھر باہر نکلنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ جائزہ تو لیجیے. اور عمومی طور پر میں یعنی شکوہ کرنا پڑتا ہے کہ نمازیوں کی بھی ایک تعداد ہے جو مسجد کے واش رومز یوز کرتی ہے مگر اپنے بعد آنے والے کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنتی ہے. اللہ اکبر کبیر. بھائی ذرا آپ نے واش روم کو استعمال کریے, ذرا ٹھہر تو جائیے, ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے تو صحیح کہ آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی وجہ سے پیچھے آنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی, کتنی دقت ہوگی, اسے کتنی کراہیت آئے گی. دو لوٹے اگر بہا دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا, آنے والے کو تکلیف سے بچ جائیں. پھر بالخصوص یہ جہاں چکنے فرش ہوتے ہیں ان کی حالت. پبلک ٹوائلٹ کے متعلق میں بہت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں میں اس منچ سے عرض کر رہا ہوں, خدا کے واسطے ہم سبھی تو ہیں بھائی, انسانوں کا ہی تو معاشرہ ہے اور ہم سب نے ہی تو ترکیبیں بنانی ہیں. تو جیسے اپنے گھروں کے واش روم کو رکھتے ہیں کیا پبلک واش روم نہیں رکھیں گے؟ ایسے مارکیٹوں کے واش روم نہیں ہونے چاہیے؟ ایسے مسجدوں کے واش روم نہیں ہونے چاہیے؟ مسجد کی انتظامیہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, مسجد کی جو مجلس ہے اسے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, اس کے لیے جو مینجمنٹ والوں کو کرنا چاہیے وہ خوب کرنا چاہیے, جو اس معاملے میں کمزور ہے اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مگر بینگ اے انڈیویجول میری بھی تو کوئی ریسپانسبلٹی بنتی ہی نہیں بنتی یار, میں بھی تو واش روم میں جا رہا ہوں, میں بھی تو یوز کر رہا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا بالخصوص اس کے چھینٹوں سے بچنا. اور طہارت کے معاملے میں اگر someone is not sensitive about it, اگر کوئی اس معاملے میں حساس نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے, تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی امر پر تربیت فرمائی کہ کوئی بڑا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے, بس یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتے تھے. تو میں بالخصوص آج کے نوجوان کو ایڈریس کر رہا ہوں, میں بالعموم آج کے مسلمان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ دیواروں کے ساتھ جت کر لگ کر ایک تو آداب کا خیال نہ کرنا, پھر دوسرا استنجا کی طرف نہ بڑھنا. ارے پیشاب کے قطرے بہتے رہتے ہیں, وہ ہمارے کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں, وہ ہمارے وجود کو ناپاک کرتے ہیں, ہم اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے, بلکہ دھونے والوں کو بھی دھونے کے آداب نہیں آتے. سم ٹائم ہم استنجا کی ترکیب میں اسے دھونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مگر صحیح ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ ناپاک ہو رہے ہوتے ہیں. اس پر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے یہ آداب سیکھیں گے. اللہ توفیق دے تو ہر ماہ تین دن کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کریں. یہی بنیادی باتیں, لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں, بڑی بڑی ترکیبیں بناتے ہیں, مگر وہ بنیادی باتیں بھی ہمیں نہیں آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ و رسول کی جناب میں سرخروئی کی ڈائریکشن تو سیٹ کر لیں اپنی یاد. اب طہارت کے آداب نہیں پتا تو باقی کیا عبادات. تو اس پر میں آپ کی اپنی بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ کہنے والا اسے فارغ نہیں, ہم سب اس معاملے میں مزید حساس ہو جائیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دوسری بات, پتہ چلا کہ چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ایسے گناہ نہیں کہ جن سے بچنا بہت دشوار ہے, مگر افسوس آج کل کے حالات بہت الٹ ہیں. آج کے دور میں نیکی کرنا دشوار اور گناہ کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے. ایسے گناہ جن سے بچنا مشکل نہیں ہے, ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے. چغلی کو ہی لے لیجئے, فساد کروانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے, اور یہ گھر گھر کی کہانی, یہ دفتر دفتر کی کہانی, یہ دوست دوست کی کہانی, یہ رشتہ دار رشتہ دار کی کہانی, ساس بہو کی کہانی, نند بھاوج کی کہانی, بھائی بھائی کی کہانی, بھائی بہن کی کہانی, بہن بہن کی کہانی, ٹیچر شاگرد کی کہانی, ساتھ کام کرنے والوں کی کہانی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ غیبت و چغلی ایسے جرم ہیں کہ جن کو آج جرم سمجھنے کو کوئی تیار نہیں. ہم کوئی بول دے نا کہ یار یہ غیبت نہ کرو, نا غیبت تھوڑی میں صحیح بول رہا ہوں. ارے بھائی صحیح بول رہا ہے تبھی تو غیبت ہے, صحیح نہ بولتا تو غیبت نہ ہوتا, ہی بہتان ہوتا. کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کی دل آزاری کا سبب بنے اور اس میں ہو. جیسے مثال کے طور پر میرا وزن زیادہ ہے, آپ میرے پیٹھ پیچھے کہیں گے کہ موٹا, میرا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ یہی تو غیبت. اچھا میرے سامنے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ دل آزاری. یہ کورونا, ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے امور وہ ہیں کہ جو انتہا مشکل نہیں ہیں, زیادہ مشکل نہیں ہیں. اس کی صرف انڈرسٹینڈنگ لیول, इसको सिर्फ समझने की तरकीब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दफा समझ गए और अपने नफ्स को रोका, अपनी जबान को रोका, अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, रब तबारक व तआला की रहमत से बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। हैं मेरे आका शेख कामिल तरबियत फरमाते, पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया दे दिया उर्दू जुबान में, गीबत के उनवान पर, बैक बाइटिंग के उनवान पर ऐसी किताब इंशाअल्लाह आपको नहीं मिलेगी। उस किताब का नाम पता है क्या? वो फैजान सुन्नत का बाब है जिसका नाम है गीबत की तबाहकारियां। क्या है वो जनाब? बोलिए बोलिए तो सही। गीबत की तबाहकारियां, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है, मैं अर्ज करूंगा खुदा के वास्ते इसको आप लीजिए। जो बिलखसूस प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, हर मर्द अपने घर में रखे, हर खातून अपने घर में रखे, इसको पढ़ें, इसका अपने घर में दर्स जारी करें, इसका अपने ऑफिस में दर्स जारी करें, इसका अपने बिजनेस पर दर्स जारी करें, अपनी फैक्ट्रीज पे दर्स जारी करें। वो दो तीन मिनट की इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दर्स की तरकीब आपके अंदर आगाही का इतना बड़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तरकीब लेकर आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिनको मैं और आप गुनाह समझ नहीं पा रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मालूमात के जरिए उनसे बचना आसान हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि जो बदकारी करने वाला है ना, आप समझ सकते हैं कि बदकारी क्या होती, समझिए, बदकारी करने वाला वो बख्शा जाता है, वो बख्शा जाता है, और गीबत और चुगली करने वाला बख्शा नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि बदकारी करने वाला कितना बड़ा गुनाह है, समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये तकनीकी पहलू है। बदकारी करने वाले के दिल में गिल्टी है, वो शर्मिंदा है, उसे पता है मैंने गुनाह किया है, वो बार बार अल्लाह से तौबा करता है, बार बार उसके रुजू रुजू करता है, बार बार उसकी जनाब में माफी मांगता है, वो सजदा रेज हो जाता है। जैसे ही उसकी तवज्जो जाती है वो शर्मिंदा हो जाता है, उसका दिल उसे मलामत करने लगता है, और उसके मुकाबले में गीबत करने वाला, चुगली खाने वाला, बोहतान लगाने वाला, ये अपनी गलती को गलती नहीं समझता। जब भी उसको, अरे भाई गलती है, अरे भाई बोहतान है, अरे भाई चुगली है, अरे भाई, बोले नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूं, तो वो अपने गुनाह पर अड़ा रहता है। उसका गुनाह जो बदकारी करने वाला है वो गुनाह करने वाला है, जगत से कितना गलीज गुनाह है, नहीं करना चाहिए, मगर शर्मिंदगी उसे रब तबारक व तआला की जनाब में सुरखरू कर देती है, उसकी तौबा कबूल हो जाती है। और इसके मुकाबले में ये बहुत लाइट मोड का गुनाह है, मगर गुनाह करने वाला चूंकि अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझता, जब गुनाह नहीं समझता तो तौबा नहीं करता, तौबा नहीं करता तो वह गुनाह खड़ा रहता है। और फिर आपके सामने हदीस पाक में क्या बात आई कि चुगली की वजह से, ये गीबत की वजह से कब्र का अजाब होता है। बिलखसूस ज्यादा बोलने वाला होता है ना, ये अपनी जीत के लिए मैं किसी से कैसे हार जाऊं, मैं कैसे किसी को जो ना जनाबे वाला किसी के सामने कैसे सरेंडर हो जाऊं, वो क्या करता है कि वो जनाब फिर अपनी बात, अरे नहीं सही है ठीक है बस, अरे मैंने बोल दिया ना, मैं सही कह रहा हूं बस ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो गीबत की ऊपर से तौबा करने की बजाय उस पर डिटाई। तो जिसने की दुनिया में ढिटाई, अल्लाह ना करे उसकी कब्र में वो पिटाई। हाँ तो आज ही मौला के हुजूर हासिल कर लो रसाई, और मामलात को कर लो अपनी सफाई, समझ गया मेरी बात? तो तौबा कर ले, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला। एक नुस्खा आपको पेश करता हूं, एक छोटी सी टिप पेश करता हूं। अव्वल तो खुद इंसान को गौर कर, मेरे आका शेख कामिल ने कदीम फैजान सुन्नत में एक शेर लिखा था, तारीखी शेर है, आप फरमाते हैं कि गौर कर तेरा मुहासिब तुझसे बढ़कर कौन है। आदमी का मुहासबा करने वाला उसकी जात से बढ़कर कोई नहीं होता, आदमी की अकाउंटेबिलिटी करने वाला उसकी जात से बढ़कर कोई नहीं होता, चूंकि उसको खुद पता होता है कि मैंने क्या कारनामे किए हैं। दुनिया को क्या पता, आप तो मेरे हाथ चूमेंगे, तरकीब बनाएंगे, बड़ी नस्बत है, रुकने शुरा है, ये है, मगर मेरा दिल जानता है कि मैं क्या हूं, और अल्लाह प्यारे नबी के सदके मेरे आयबों को छुपाए रखे। आप फरमाते गौर कर तेरा मुहासिब तुझसे बढ़कर कौन है, क्या ये मुमकिन है कि अदना बात भी तुझसे छुपाए। तो पहली बात तो ये कि इंसान को खुद रुजू करना चाहिए, पहली बात ही, राइट। वाकई तवज्जो नहीं हो पाती, समटाइम वाकई इंसान कलाम करते हुए, जोर बयान करते हुए, अपनी बात को साबित करने के लिए बोल देता है, अब उस मौके पर कोई तवज्जो दिलाए ना, तो खुदा के वास्ते ये कहने की बजाय मैंने सही कहा था, मैं कब गलत बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं ठीक हूं, جب کوئی بولے نارے ایسا نہ کر, خدا کے واسطے توبہ کر, تجھے غیبت کر, اللہ کے حضور بغیر کسی کنڈیشن کے توبہ کر لیا کر. کیا اللہ کے حضور بغیر کسی کنڈیشن کے, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں, نہیں مجھے پتا, ارے تم کو کیا پتا, تمہیں نہیں پتا اس کا ماضی کیا تھا, ارے بھائی چھوڑ دینا یار. کوئی یہ کہہ رہا ہے اسے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سے توبہ کرنا یہ نیکی ہے یا گناہ؟ بولو بولو بولو, یہ نیکی ہے. تو کوئی نیکی کی ترغیب دے رہا ہے تو کائے کو خاموش ہے؟ کوئی بول دے میرے بھائی ایسا نہ کر توبہ کر تو فوراً کہے استغفر اللہ, کہیں گے ایسا؟ ارے کر لو, خدا کی قسم ابھی میں نے مولا کائنات کا فرمان سنایا ہے. مولا علی نے کیا فرمایا, لوگوں کے پاس نجات کا نسخہ ہے پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں, تو وہ نجات کا نسخہ کیا ہے؟ استغفار ہے. میرا کوئی بھائی مجھے بتا دے ارے توبہ کر لے, ارے استغفار کر لے, تو اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے جھاڑنے جھڑکنے کی بجائے فوراً اپنے مولا کی حضور توبہ کر لو, انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توجہ دلائی جا رہی کہ چگلی کو ہی لے لیجئے. فساد کروانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چگلی کہلاتا ہے. چگلی ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, مگر افسوس ہماری حالت ایسی ہے کہ بس دو شخص کہیں بیٹھ جائیں, غیبت چگلی, گھروں میں غیبتیں چگلیاں, بازار میں دکانداروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبتیں چگلیاں, افسران میں غیبتیں چگلیاں, دوستوں کی بیٹھک غیبتیں چگلیاں, غرض کے ان گناہوں کی اتنی کثرت ہے کہ بس اللہ کی پناہ. آج کل اس سے بچنا بہت دشوار ہے, سوچ کر بولنے کی تو گویا عادت ہی نہیں ہے, لہذا اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی گفتگو میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں. غیبت ہو رہی ہوتی ہے, چگلی ہو رہی ہوتی ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مگر اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی جو بولا یہ کتنا سنگین جرم ہے. بس زبان چل رہی ہے اور گناہ پر گناہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ اور آپ کو ان دونوں آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک غیبت, ٹھیک ہے, دوسری وجہ کیا ہے؟ چغلی, اور تیسری وجہ میں نے ابھی جو آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ وہ تیسری وجہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا ہے. اللہ ہمیں ان تینوں بلکہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو بس میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان قبر والوں کے ساتھ رحم کا سلوک فرمایا, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو ہم بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا, دوست احباب یار رشتہ دار, اہل قبرستان مومنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی ترکیبیں کرتے رہیں کہ جن سے ان کو ثواب پہنچتا رہے, ایصال ثواب کی ترکیبیں بناتے رہیں, کہ ہمیں بھی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے. اس دنیا میں تو ہم ایک دوسرے پر رحم کھا ہی لیتے ہیں, کوئی بھوکا نظر آ جائے تو ہمیں اس پر رحم آ ہی جاتا ہے, پیاسوں کو پانی پلا ہی دیا جاتا ہے, کسی دکھیارے کو دیکھ کر اس کا دکھ دور نہ کر سکے تو کم از کم تسلی بھرے چند جملے ہی بول دیتے ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. مگر یاد رکھیے, ہمارے وہ دوست رشتہ دار جاننے والے, ہمارے سارے مسلمان بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, قبر میں اتر گئے ہیں, وہ بھی ہماری رحم دلی کے زیادہ حقدار ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ان پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فوت شدگان یعنی دنیا سے چلے گئے, بالخصوص مرحوم والدین اور اساتذہ کے حق میں رحم دل ہونا مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے. فوت شدگان, والدین اور اساتذہ کے حق میں رحم دل ہونا یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. اے عاشقان رسول, یہ ضروری نہیں کہ جو قبر میں اترے وہ سب گناہگار ہی ہوں, البتہ بہت سارے نیکوکار و پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, بلکہ لاکھوں اولیاء اکرام بھی تو مزارات میں آرام فرما ہیں. بہرحال مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے دل میں ان فوت شدگان کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے, ہمارے دل میں یہ لگن ہونی چاہیے کہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ہم نے انہیں بھولنا نہیں ہے. یا یاد رکھنا اولیاء کاملین اور نیک لوگوں کو یاد رکھیں گے تو ان کا فیض ہمیں نصیب ہوگا، اور عام مسلمانوں کو یاد رکھیں گے، ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے تو ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور ان کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے رحم والا مادہ عطا فرمائے۔ اب رحم کریں گے کیسے؟ کئی امور ہیں، فقط ایک یا دو آپ کی جناب میں پیش کرتا ہوں۔ وہ پہلی چیز جو رحم کرنے کی وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ان کے لیے کیا کرنا؟ دعائے مغفرت کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ فوت شدگان کے ساتھ رحم دلی کرنے کا پہلا طریقہ دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے انسان جیسی ہے، جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا تنکا بھی دیکھ لے تو بڑی امید کے ساتھ اسے پکڑتا ہے کہ شاید اسی کے سہارے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ قبر میں مردے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، اور وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا اولاد یا کسی دوست کی دعا اس تک پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و مافیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے تحفہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو یہ اپنے عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، آقا کی ساری امت کے لیے مغفرت کی بار بار دعا کیا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، مگر جب نکلے گی قیامت کا دن آئے گا تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعا سے بخش دی جاتی ہے۔ کیا بات! ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں تک پہنچتی ہے؟ مرحوم نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، ہم اسے پہن لیتے۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ترغیب ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعا ہے جو شاید ہم سب کو یاد ہو، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور آپ نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا یوں فرمائی، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا تقریباً سبھی کو یاد، نہیں یاد تو آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، جلدی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اے رب ہمارے، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ! تو یہ دعا کرنا کس کی سنت ہے جناب؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جسے قرآن میں رب العالمین عز و جل نے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر کریں۔ تو اسی طرح ہمیں خوب انشاءاللہ عز و جل اپنے عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے دعائے مغفرت کرنی۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مرشد کریم کی بخشش فرما، اور آقا کی ساری امت کی بخشش فرما۔ کیا دیر لگتی ہے! امیر علیہ سنت نے تو ہمیں ترغیب ہی دے دی۔ دعا سے پہلے ہم کیا کہیں؟ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوب اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ فوت شدگان کے ساتھ رحم دلی کرنے کا دوسرا طریقہ ایصال ثواب ہے، کہ ان کو ثواب پہنچانا۔ ویسے ایصال ثواب مردوں ہی کے ساتھ خاص نہیں، زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ فوت شدگان کو ایصال ثواب کی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نیکیوں کا سلسلہ بند ہو چکا، لہٰذا انہیں بطور خاص اور بطور عام سب مسلمانوں ہی کو ایصال ثواب کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، روز عید، روز عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہر روح غمگین ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ سبحان اللہ، ایصال ثواب بالکل جائز ہے بلکہ نیکی کا کام ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میت کے لیے ایصال ثواب کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ جنہیں بنت عفیف کہا جاتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب ہم حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علی مردوان سے اس بات پر باقاعدہ بیعت لی کہ میت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ جیسا کہ ہم جاتے ہیں نا کہیں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں نا فاتحہ کیجیے، تو یہ اسی حدیث پاک کی برکت ہے۔ اور الحمدللہ ایصال ثواب کا طریقہ مشکل نہیں ہے، بس ہم نے جیسے مثال کے طور پر، کیونکہ وقت مختصر ہے، صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھا اور میں نے عرض کیا، پروردگار عالم یہ میرا پڑھنا اپنی جناب میں قبول فرما لے، اور میرے پڑھے کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق جو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ ثواب ہو گیا، کیا دیر لگی بھائی، ہائے تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کیا کریں، انشاءاللہ اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو رحمت خدا سے اس طرح بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے گا۔ بالخصوص جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، انہیں تو خوب خوب عیسیٰ ثواب کرنا چاہیے۔ کوئی دعا ایسی نہ ہو کہ جس میں وہ ماں باپ کو یاد نہ کریں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت آسان ہے، چلو اردو میں بولو، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب توجہ ہو جائے، اور ہونی چاہیے۔ وہ کون ہے جسے ماں باپ بھول جاتے ہوں، یا کتنا محروم ہوگا جسے ماں باپ بھول جاتے ہیں، ہیں تو جب جب امی کا چہرہ ذہن میں آئے، بابا کا چہرہ ذہن میں آئے، تھوڑی سی توجہ کر لیں اور ان کی جناب میں کچھ کچھ ہدیہ پیش کر دیں۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل ہو اللہ احد شریف تین مرتبہ پڑھ کر، اس چلو اتنا وقت نہیں ملا، صلی اللہ علی محمد، سبحان اللہ و بحمد، یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دیں۔ مشکل ہے، پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ اس کا ثواب ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، آقا کی اہل بیت کو، اصحاب کو، جمعی مومنات و مومنین کو، اور محبوب کریم کی ساری امت کو پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، زبان پر کتنے ہلکے، میزان پر انتہائی بھاری حدیث پاک۔ تو اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اجتماعات میں آتے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں۔